حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین
ابتدائی آیات اس کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو کا چوتھا روز جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. ہمارا موضوع دوران غیبت کبریٰ کے اندر اپنے ایمان کو سمجھنا, ایمان کی حفاظت کرنا, ایمان کو سالم رکھنا ہے, اور اس کی وجہ آپ کے سامنے مسلسل بیان ہو رہی ہے کہ چونکہ یہ آخری زمانہ بظاہر ہے, کوئی بھی طے نہیں کر سکتا, معین نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال آئمہ علیہ السلام کی جو روایات میں علامات بیان کی گئی ہیں, علامت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ علامت کو دیکھ کر انسان کسی چیز کے بارے میں سمجھ سکے. علامت ہے ہی اس چیز کے لیے. مثال کے طور پہ کہیں دھواں اٹھ رہا ہو, علامت ہے کہ آگے آگ لگ گئی ہے, انسان کو اس دھوئیں کو دیکھ کر اعتماد ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے. آج کے دور میں تو یہ علامات بہت واضح ہیں, ہم سب ماسک لگا کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ علامت یہ علامت یہ علامت ہے, تو سمجھ جائیے کہ آپ کووڈ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں, لہذا احتیاط کر لیجیے. اور اسی طرح زمانۂ ظہور سے متعلق علامات کو بیان کیا گیا, نشانیاں بتائی گئیں تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ایک مومن آئندہ آنے والے دور کی نسبت امید رکھ سکے, امید کے ساتھ زندگی گزار سکے, اسی لیے علامات کو بیان کیا گیا. عزیزان محترم, انسان کی زندگی میں امید ایک اہم ترین اصل ہے. اگر آپ انسان سے امید لے لیں تو انسان کے اندر جینے کا حوصلہ ختم ہو جائے گا. امید انسان کو زندہ رکھتی ہے, امید کی وجہ سے ہی ہم اور آپ اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں. پہلے دن ظاہرا مجھے یاد آ رہا ہے میں نے اس پر بیان کیا تھا, بس خدا نے بیان کیا. وہ وقت آ رہا ہے جہاں پر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ امام کے آنے کا دور نزدیک ہے, اور اس میں ہمیں کہا گیا کہ انتظار کرو, کیونکہ انتظار خود مایوسی سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے, مایوسی سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے. حضرت یعقوب نے جب آخری بار اپنے بچوں کو جناب یوسف کی تلاش میں بھیجا, یعنی جب تیسری مرتبہ حضرت یعقوب کے بچے جا رہے ہیں کنعان سے مصر کی طرف جا رہے ہیں, تو حضرت یعقوب یہاں پر اپنے بچوں کو ایک تاکید کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا بنی اذهبوا, اے میرے بچوں جاؤ, فتحسسوا من یوسف و اخی, جا کے یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو, ولا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت جاؤ. یعنی یہ وہ بھائی ہیں جو پہلے بھی دو دفعہ کنعان سے مصر گئے ہیں, لیکن انہوں نے یوسف کو نہ تلاش کیا نہ یوسف کی طرف ان کا ذہن گیا, حالانکہ حضرت یعقوب ہمیشہ یوسف کی تلاش میں رہے. توجہ رکھیے گا, حضرت یعقوب ہمیشہ ان بچوں سے یا اپنے بیٹے یوسف کے بارے میں پوچھتے رہے, اور قرآن کی جو آیات ہیں سورہ یوسف کے اندر وہ یہی ہیں کہ آپ نے اس تذکرے کو نہیں چھوڑا, آپ مسلسل اس تذکرے کو کیے جاتے ہیں ہماری نگاہ میں, تو آپ جو ہے نعوذ باللہ من ذلک تھوڑا سا آپ کا کوئی مسئلہ ہو گیا. میں اس جملے کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن قرآن میں اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بہک سے گئے ہیں, لہٰذا آپ اس وجہ سے ہر وقت یوسف کی باتیں کرتے رہتے ہیں. حضرت یعقوب مایوس نہیں ہوئے, حضرت یعقوب نے ہمیشہ یوسف کی بات کی. اب جب تیسری مرتبہ بھائی جا رہے ہیں کنعان سے نکل کر مصر کی طرف جا رہے ہیں, دوبارہ وہی مسئلہ ہے, تیسری مرتبہ بھی آذوقہ لینے جا رہے ہیں, گندم لینے جا رہے ہیں, زندگی کی ضروریات کو مہیا کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس مرتبہ خصوصیت کے ساتھ حضرت یعقوب یوسف اپنے بھائی بیٹوں سے کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹوں جاؤ, فتحسسوا من یوسف واخی, یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرنا, اس کو تلاش کرنا, اسے ڈھونڈنا, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون, بے شک خدا کی رحمت سے سوائے کافروں کے کوئی اور مایوس نہیں ہوتا. توجہ رکھیے گا, اب جب اس تیسرے سفر میں حضرت یعقوب کے بیٹے یعنی حضرت یوسف کے بھائی چلے ہیں اور کنعان میں سے نکل کر مصر میں پہنچے ہیں, تو اس تیسرے سفر میں ان کے سامنے جناب یوسف کھڑے ہوئے ان کو دکھائی دیے, یعنی حضرت یوسف نے اپنا تعارف کروایا. اس کے بارے میں مولانا نے بیان یہی کیا علماء نے, اس لیے کہ اس تیسرے سفر میں کیوں یوسف سامنے آ گئے, اس لیے کہ یوسف کے بھائی اپنے باپ کی نصیحت پر اس تیسرے سفر میں دل میں ایک امید لے کر آئے تھے. حضرت یعقوب نے کہا تھا مایوس نہیں ہونا, خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, خدا کی رحمت سے سوائے کافر کی کوئی مایوس نہیں ہوتا. اب یا یوسف کی امید دل میں تھی تو یوسف کو اپنے سامنے پا لیا. بس اسی چیز کو مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیا کہ تم فرج امام کی نسبت مایوس نہ ہو. ولا تیأسوا کا لفظ امام نے استعمال کیا ہے, ولا تیأسوا عن الفرج, تم فرج کی نسبت مایوس نہ ہو, اسی آیت کو استعمال کیا. توجہ کیجئے گا, نکات میں دقت ہوتی ہے. یعنی یہاں یعقوب یوسف بچھڑے ہوئے 20 سال ہو گئے, جدائی ہے, ایک طرح کی غیبت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, ایک طرح سے غیبت ہے یہ, یعنی 20 سال کا ایک سفر ہے یعقوب اور یوسف کے درمیان, بھائیوں سے بچھڑے ہوئے, غیبت ہے, نظر نہیں آ رہی یوسف. یہاں پر بھی امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی خداوند عالم کی رحمت سے مایوس نہ ہو, فرج کے معاملے میں مایوس نہ ہو, خداوند عالم کسی بھی لمحے اس امر کو پورا کر سکتا ہے, چونکہ خداوند عالم کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے. بس اس اعتبار سے میں آپ کے سامنے چوتھا دن آج بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمان کی تکمیل کرنی ہے, ہمیں اپنے ایمان کو کمال تک پہنچانا ہے. چونکہ ہم نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کر دی کہ ایمان پر اگر ایک دفعہ آ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایمان مستحکم بھی رہے گا, ہمیشہ رہے گا, نہیں, ایمان ہاتھ سے نکل سکتا ہے جیسے کہ روایات نے بیان کیا, اور ایمان کامل بھی ہے, ناقص بھی ہے, ہمیں اپنے ایمان کو کامل کرنا ہے. ایمان صادق بھی ہے, کاذب بھی ہے, ہمیں صادق ایمان چاہیے. بس یہ ایمان ہے عزیزو. اب خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو کامیابی اگر چاہیے, کون کامیاب ہوگا؟ جو مومن ہوگا. قد افلح المومنون, کامیابی تو ہے مومنوں کے لیے. اب خداوند عالم نے اس انسان کی کامیابی کی ضمانت دی ہے جس کو خود اس نے قرآن میں کسی جگہ ظلوماً جہولا کہا ہے. یعنی یہ انسان کون ہے؟ انتہائی ظلم کرنے والا ہے, انتہائی نادان ہے. اس انسان کو خدا کہہ رہے ظلوماً جہولا کو, کہہ رہے قد افلح, کب کامیاب ہوگا؟ ایک شرط ہے کہ مومن ہوگا. یا اسی انسان کو کہ جس کے بارے میں اس نے دیگر آیات میں کہا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب یہ انسان کسی برائی تک آتا ہے, برائی اس تک پہنچتی ہے تو آہو واویلا کرتا ہے, جزا و فضا کرتا ہے, شور مچاتا ہے, سب کو بتا دیتا ہے کہ میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی. اور جب کوئی اس کو نیکی ملتی ہے, اچھائی ملتی ہے, وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, پھر کیا ہو جاتا ہے؟ جب کوئی اللہ کی طرف سے اس کو نیکی, اچھائی, بڑائی ملتی ہے تو یہ اب بخیل ہو جاتا ہے. یعنی اگر تھوڑی سی سختی آتی ہے تو خدا کے بارے میں زبان کھولتا ہے اور سب کے سامنے کھولتا ہے, دیکھو خدا نے کیا وقت میرے اوپر ڈال دیا ہے, دیکھو مجھے کس مشکل میں ڈال دیا. حالانکہ اس کو منع کیا گیا روایت میں کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے سوائے خدا کے یا خدا کی جانب سے, جو مخصوص افراد ہیں یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے یہاں, ان کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرو اپنی مشکل کو. اور اگر کرو بھی, مثلا اپنے باپ سے انسان بیان کر سکتا ہے, بھائی سے بیان کر سکتا ہے, بڑی بہن اس سے بیان کر سکتا ہے, کرو بھی تو یاد رکھو تمہارے بیان کرنے میں خداوند عالم سے شکایت کا لہجہ نہیں ہونا چاہیے. مشکل بیان کر دو اپنی, لیکن ایسے بیان نہ کرو کہ سننے والا یہ سوچے یا اس کے ذہن میں اس طرح کا لفظ آئے کہ گویا خداوند عالم نے نعوذ باللہ من ذالک تمہارے اوپر کوئی ظلم کیا. اس انداز سے بیان نہ کرو. ٹھیک ہے, ایک مشکل ہے, اپنے بھائی سے کہہ سکتے ہو, بہن سے کہہ سکتے ہو, باپ سے کہہ سکتے ہو, ابتدائی طور پر خدا سے بیان کرو. خدا ہر چیز سے واقف ہے, لیکن اس کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ انسان بیان کرے. بس اب اس انسان کو جس کو خدا نے خود کا ظلوماً جہولا ہے, جس کو کہا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا, جیسے ہی کوئی برائی آتی ہے آو واویلا بکا کرتا ہے, اور جب ہم اس کو اچھائی دیتے ہیں, عہدہ دے دیتے ہیں, مرتبے پر پہنچا دیتے ہیں, اور یہ دوسروں کا ہاتھ تھامنے کے قابل ہو جاتا ہے, منوع بخیل ہو جاتا ہے, کنجوز ہو جاتا ہے. جب دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوتا ہے, کنجوز ہو جاتا ہے. لیکن اسی انسان کو عزیزوں لطف کیا ہے, اسی انسان کو خداوند عالم نے جس کو ضعیف کہا ہے, اسی انسان کو خداوند عالم نے اس زمین پر اپنا جانشین بھی بنا کر بھیج دیا, اور اسی انسان کو جس کو اس نے کہا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ظَلُومًا جَهُولًا خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, ان تمام چیزوں کے باوجود کہتا ہے کہ میں نے تجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اسے تیرے سامنے مسخر بھی کر دیا. یعنی یہ انسان ہے, یہ عجیب بہت ہی کوئی پیچیدہ چیز ہے,
کہ خداوند عالم ایک طرف اس کی برائی کو بیان کر رہا ہے کہ یہ برائیوں کو بیان کرنے والا ہے، یہ فوراً شور شرابہ کرنے والا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے، ضعیف خلق ہوا ہے، حالت ضعف میں خلق ہوا، لیکن اس کے باوجود اس کی عظمت یہ ہے کہ اسی کے سامنے آسمان اور زمین کو مسخر کیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی ہے. عزیزوں، اس کی ایک ریزن انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوتی ہے. یہ جو ضعف ہے جس کو خداوند عالم کہہ رہا ہے، خلق الانسان ضعیفا، اس کے اندر ایک حسن پایا جاتا ہے، اس کے اندر ایک حسن ہے. آپ تعجب کریں گے کہ اس کے اندر کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے. خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے. اور اس کی محسوس مثال یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر جو دیگر مخلوقات ہیں، مثلا حیوانات ہیں مخصوصاً، آپ جب اکثر حیوانات کی تولید نسل کے سلسلے کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی حیوان ہے معمولاً اس کا جو بھی بچہ، چاہے انڈے سے بچہ پیدا ہو رہا ہو یا خود ماں کے ذریعے سے شکم مادر سے بچہ باہر آ رہا ہو، معمولاً حیوانات وہ ہیں کہ جن کے بچے اس دنیا میں آتے ہی اپنی حرکت شروع کرتے ہیں، نکل کر چلنا پھرنا تھوڑا بہت جیسا بھی ہوتا ہے خود سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. بکریوں کے جانور کو آپ، جانوروں میں بکریوں کو دیکھ لیں، گھوڑوں کی نسل کو دیکھ لیجئے آپ، حتیٰ انڈے سے چھپکلی کو دیکھ لیجئے، چھپکلی کا بچہ انڈا توڑ کے نکلتا ہے اور چلنا شروع ہو جاتا ہے، مچھلیاں تیرنا شروع ہو جاتی ہیں. تمام مخلوقات کی نسبت انسان کا بچہ وہ ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد اپنے ہاتھ کو بھی نہیں ہلا سکتا، اپنے اوپر آنے والی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا. کیا کرتا ہے یہ انسان؟ یہ انسان کا بچہ، جو انسان جس کے لیے خداوند عالم نے کہا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارے لیے مسخر ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ انسان ضعیف ہے. توجہ رکھیے گا، یہ جو حالت ضعف خداوند عالم نے انسان کے اندر رکھی، اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کی خوبصورتی کو وہاں سے دیکھنا شروع کیجئے کہ یہی بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، نوزاد ہے، انفینٹ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے اوپر جب بھی اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ یہ اپنی ضعیفی کے لیے فقط رو کر اپنی ماں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. توجہ رکھیے، یہ بچہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اختیار میں خدا نے کیا دیا ہے؟ رونا. یہ ہل نہیں سکتا، کروٹ نہیں بدل سکتا، ابھی اس کی طاقت اتنی نہیں ہے، لیکن اپنی مشکل کا احساس اپنی ماں کو دلاتا ہے رونے کے ذریعے سے، رونے کے ذریعے سے. اب جب یہ بچہ روتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ماں کی ممتا فوراً اس بچے کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے. اب جب بچے کی طرف ماں آتی ہے تو بچہ، مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں کہ مثلاً بچے کو شاید بھوک لگی تھی، اور بچے نے اس بھوک کو مٹانے کے لیے فقط آواز نکالی تھی، رویا تھا، لیکن اب جب ماں آئے گی تو چونکہ مامتا ہے، ماں کے اندر محبت ہی محبت ہے، ماں فقط اس کو کھانا نہیں کھلائے گی، سب سے پہلا جو کام کرے گی اس کو اپنی آغوش میں اٹھا کر پیار کرے گی، اسے اپنی آغوش میں اٹھائے گی، اس کو اپنے سینے سے لگائے گی، اس کو پیار کرے گی، پھر اسے غذا دے گی، اس کا خیال رکھے گی. اب اضافی کچھ کام کرے گی ماں، اگر مثال کے طور پر اس کو کپڑے بدلانے کی ضرورت ہے وہ بھی کر کے جائے گی. بلایا تھا بچے نے ایک چیز کے لیے، لیکن چونکہ ماں ہے تو ماں جب آئے گی تو وہ اپنی محبت بھری نگاہ سے ہر چیز کا خیال کرے گی اور اس بچے کو پروان چڑھائے گی. توجہ رکھیے گا، اسی خدا نے انسان کو ضعیف بنایا ہے. کیوں ضعیف بنایا ہے؟ کہ تم اپنی ضعف کا اعتراف اس کی بارگاہ میں کرو، تم اپنی مشکل کے لیے اسے پکارو. ماں کو محبت دینے والا وہ ہے، ماں تمہاری ایک مشکل کی آواز پر آتی ضرور ہے، ایک مشکل حل نہیں کرتی، کئی چیزوں کو حل کر کے جاتی ہے. میں وہ خدا ہوں جس نے ماں کے سینے میں ایسا دل رکھا ہے. تم اپنے ضعف کے اندر پکارو، اپنی ضعیفی کو یاد رکھو، خلق الانسان ضعیفا، ناتوانی کو یاد رکھو، میری قدرت کے اوپر بھروسہ کرو. تم ضعف کے اندر آ کر مجھے پکارو، ماں سے زیادہ تمہاری نوازش میں کروں گا، ماں سے زیادہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا ماں سے زیادہ مہربان ہے، ماں سے زیادہ مہربان انسانوں کے اوپر مہربان ہے خدا بندے عالم. میں نے شاید پچھلے سال یہاں بیان کیا تھا، آج دوبارہ تکرار تھوڑا سا کروں گا، اس کی اگر ذہن میں تکرار آئے کسی کے معذرت کے ساتھ، لیکن جملہ اچھا ہے اس مناسبت سے. خدا مند عالم وہ ہے کہ جو حتیٰ اپنی بارگاہ سے بھاگے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں جانے دینا چاہتا، قرآن کی آیت ہے، نہیں جانے دینا چاہتا. خدا مند عالم اپنی بارگاہ سے جو بھاگ رہا ہوتا ہے اسے نہیں بھاگنے دینا چاہتا. میں نے آج ہی ایک کسی دوست نے ایک وہ بھیجا, فارسی کا ایک لکھا ہوا جملہ تھا, اس کا مطلب اردو میں بیان کر دیتا ہوں کہ یعنی خداوند عالم میں نے تجھے اپنے پاس رکھنے کے لیے کبھی کچھ کیا نہیں اور تو نے مجھے اپنے پاس سے نہ جانے کے لیے وہ سب کچھ کر دیا جو تجھے کرنا چاہیے تھا. میں نے تجھے اپنے پاس رکھنے کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا اور تو نے وہ سب کچھ کیا جس سے میں تیرا در چھوڑ کے نہ جاؤں. سب کچھ کیا, یہ حقیقت ہے انسان کی, انسان اگر پلٹ کے دیکھے. خوب, لہذا قرآن کی جو آیت ہے, خدا کسی کو بھی نہیں جانے دینا چاہتا, ماں سے زیادہ مہربان ہے. اس کی مثال آپ مجھ سے مانگیں, میں مثال دے دیتا ہوں. خدا مند عالم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے کہا کہ جاؤ ذرا اب فرعون کی طرف جاؤ, اذهبا الى فرعون انه طغى, آپ دونوں جائیے فرعون کے پاس, اس نے طغیان کیا ہے, سرکشی کی ہے. اس کا طغیان اور سرکشی ہم سب کو معلوم ہے, اس کی طغیان اور سرکشی کیا ہے. جب اسے بتا دیا گیا تھا کہ ایک بچہ آئے گا, پیدا ہو جائے گا, تمہیں تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا, ہزارہ بچوں کو مروا دیا, ہزارہ بچوں کا قاتل بن گیا, اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو قید کر لیا, انا ربکم الاعلا کا نعرہ لگا دیا, یعنی رب کے مقابلے میں آیا, انا ربکم الاعلا, میں تمہارا بہترین پالنے والا ہوں, تمہارا برتر پڑھنے والا ہوں. ہزارہ فساد اس کے کھاتے کے اندر موجود ہیں. اس فرعون کی طرف خدا بند عالم بھیج رہا ہے, کس کو؟ اپنے انبیاء کو, جناب موسیٰ کو, جناب ہارون کو. لیکن بھیجنے کے ساتھ کیا کہہ رہا ہے کہ جا کر کیا کرنا, کیسے بات کرنا, توجہ رکھیے گا. بھیج رہا ہے سرکش انسان کے پاس جس نے قتل کیا ہے, ہزارہ بچوں کا قاتل ہے, بنی اسرائیل کو قید میں کیا ہوا ہے. اس کے پاس بھیجتے ہوئے خدا کو, ہمارے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو خدا کو حضرت موسیٰ سے کہنا چاہیے تھا کہ جاؤ جا کر ذرا اچھی طرح خبر لینا اس کی, ہاں اس کے پاس جا کے اچھی طرح خبر لینا, اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا, اس کے ساتھ نرمی نہ کرنا. ہمارا تو تصور یہ ہے کہ خدا اس جیسے کے پاس بھیج رہا ہے تو کیا کرے گا, یہ کہنا چاہیے تھا خدا کو, سختی سے پیش آنا, موسیٰ نرمی مت دکھانا, اس کے سامنے اس کو احساس دلا دینا, اسے اپنے الفاظ میں کہہ دوں ذلیل کر کے رکھ دینا, رسوا کر دینا. ہم اسی طرح تصور کریں گے شاید, چونکہ کس کے پاس بھیج رہا ہے؟ سرکش کے پاس بھیج رہا ہے جس نے ہزارہ بچوں کو مروایا. لیکن خدا نے کیا کہا؟ اذهبا الى فرعون, جاؤ فرعون کے پاس, دونوں جاؤ. لیکن ایک خیال کرنا, اذهبا الى فرعون انه طغى وقول له قولا لينا, اے موسیٰ اے ہارون بھیج رہا ہوں, جاؤ فرعون کے پاس, اسے جا کر پیغام دو, اسے ڈراؤ, اس سے بات کرو حق کی. لیکن کیسے بات کرنا؟ قول له قولا لينا, لين یعنی اس کے ساتھ جینٹل وے میں پیش آنا, اس کے ساتھ سافٹ اسپوکن رہنا, آہستہ نرمی سے بات کرنا. لین وہ نرمی نہیں ہے جہاں انسان کو خوف ہو, لین وہ نرمی ہے جہاں انسان محبت سے کسی سے بات کرے, لین ملائم رہنا اس کے ساتھ. پروردگار کس کی طرف بھیج رہا ہے؟ فرعون کی طرف. ہزارہ بچوں کا قاتل ہے, بنی اسرائیل کو قید کرنے والا ہے, ظلم و ستم کا بانی ہے, فاسد ہے, لیکن تو اس کی طرف بھیج رہا ہے اپنے انبیاء کو. اور کیا کہہ رہا ہے؟ فقول له قولا لینا. فقط حضرت موسیٰ کو تاکید نہیں, دونوں کو تاکید ہے, دونوں جا رہے ہیں, دونوں کو تاکید ہے, دونوں سے کہہ رہا ہوں کیا کرنا, بہت نرمی سے ملائمی سے پیش آنا. کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشا, شاید تمہارا نرم لہجہ دیکھنے کے بعد وہ خدا کی محبتوں کی طرف پلٹ آئے. لعلہ یتذکر, شاید وہ متذکر ہو جائے, اسے یاد آ جائے کہ ہاں وہ بھی کسی کا بندہ ہے, جس کا بندہ ہے اسی نے ان انبیاء کو میرے پاس بھیجا ہے. لعلہ یتذکر, شاید متذکر ہو جائے, وہ ریکال کرے. اور یخشا, یا تھوڑا سا خوف خدا کر لے. اب میں یہاں پر اس جملے میں ہمیشہ یہ بات بیان کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ فرعون جیسا کہ خدا چاہتا ہے اس آیت کے مطابق کیا چاہتا ہے, یہ خدا تعارف کر رہا ہے, تکلف کر رہا ہے انبیاء کے ساتھ, یا واقعا خدا چاہتا ہے وہ پلٹ کر آئے, خدا واقعا اس کو موقع دے رہا ہے. توجہ کیجئے گا, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے بہن بھائیوں سے لڑ جاتے ہیں, سالوں باتیں نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر خاندانوں میں جدائیاں آ جاتی ہیں, محفلوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. یہ وہ ہے کہ جس نے خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کہا تھا انا ربکم الاعلا, میری طرف آؤ, میں تمہارا بہترین پروردگار ہوں. خدا کتنی رحمت رکھتا ہے, خدا کہہ رہا نہیں آرام سے بات کرنا. اب یہاں پر ایک جملہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ فرعون پر حضرت موسیٰ کی بات کا اثر ہو جاتا جیسا کہ خدا چاہ رہا تھا. اگر ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ آیا خدا فرعون کو معاف کرتا یا نہیں کرتا؟ آیا خدا اپنی بارگاہ میں جگہ دیتا یا نہیں دیتا؟ سوال ہے, بہت سادہ سا سوال ہے. دیتا, گھبرائی نہیں, خدا ہے, خدا دیتا جگہ, اس لیے کہ خدا نے اسی لیے کہا تھا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. اس کے ساتھ آہستہ بات کرنا، شاید وہ متذکر ہو جائے، شاید وہ پلٹ آئے. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر وہ پلٹ آتا، وہ توبہ کر لیتا، تو پھر جتنے بچوں کو مروا چکا تھا ان کا کیا ہوتا؟ اس کے لیے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ خدا نے اس دنیا کی مثال کیسی دی ہے؟ کہا یہ دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے، اصل زندگی کہاں کی ہے؟ آخرت کی ہے. جس جس ماں کا بچہ فرعون نے مارا تھا، خدا اس کو وہاں پہ راضی کر لیتا. وہ خدا کا کام ہے، وہ خدا کا کام ہے، وہ ماں راضی کرنا جانتا ہے انسانوں کو. لیکن توجہ کیجئے گا، خدا ماں سے زیادہ محبت رکھ رہا ہے. اس آیت کے اندر آ گئی چیز، لعلہ یتذکر یخشا، شاید وہ پلٹ آئے. لہذا خدا مند عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان کو ضعیف تو خلق کیا ہے، لیکن یہی انسان اپنی اس ضعف سے نکل سکتا ہے، اپنی اس ناتوانی سے نکل سکتا ہے. اسی لیے شاید ہمارے یہاں دعا کو وہ مقام حاصل ہے، بیان کیا گیا کہ صلاح المؤمن الدعاء، یا الدعاء صلاح المؤمن، دونوں طریقے سے لکھا ہوا ہے. صلاح المؤمن الدعاء، مومن کا اسلحہ ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے، ہتھیار ہے، دعا ہے. اس کو امام علی نے بھی دعا کو مل کے اندر بیان کیا گیا. مومن کا ہتھیار دعا ہے. ہتھیار کہاں انسان استعمال کرتا ہے؟ دشمن کے مقابلے میں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی عزت ناموس کو بچانے کی خاطر انسان اسلحہ استعمال کرتا ہے. امام علی نے بھی بیان کیا، روایتوں میں بیان کیا گیا کہ یہ جو دعا ہے یہ اسلحہ ہے، اس کو معمولی مت سمجھو، یہ تمہاری پروٹیکشن کرتا ہے، یہ تمہارے مراتب کو آگے بڑھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دعا ایمان کے سائے میں، دعا صلاح المؤمن، مومن کا اسلحہ ہے. توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، پس ایمان وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا بندے عالم کی بارگاہ میں عظمت پا رہا ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو تم ہی بالا دست ہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تم ہی سپیریئر ہو، تم سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان ہی ہمیشہ اوپر رہے گا. اسی لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، مخصوصا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو ایمان میں اپنے درجے پر کامل ہیں، یعنی انسان کامل کا مصداق اگر کوئی ہستیاں ہیں تو وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں. اور انہی اہل بیت علیہ السلام کے اندر آپ دیکھیں گے، مخصوصا ائمہ کے اندر، کہ اپنے زمانے میں کسی بھی اعتبار سے ان سے اوپر کوئی انسان نظر نہیں آئے گا. ہر جہد سے یہ ائمہ علیہ السلام کامل ہیں. حتیٰ وہ جو مشہور ہے کہ پانچویں امام کا امتحان لینے کے لیے ایک شخص نے، جو ان کے زمانے کا بادشاہ تھا، ظاہر ہشام میرے ذہن میں نام یاد آ رہا ہے، اس نے کہا کہ ان کو اس طریقے سے تھوڑا سا گھیرتے ہیں. گھیرنے کے بعد کہا کہ پانچویں امام کو بلایا، چھٹے امام کے ساتھ آئے، امام آئے، بڑھاپا امام کا، تھوڑا سا ایج بڑھ چکی، اور اس نے یہ چاہا کہ اس ذریعے سے ان کی شخصیت کو تھوڑا سا کم کرے، لوگوں کے سامنے لے کر آئے کہ دیکھو تم کن لوگوں کو مانتے ہو، کن لوگوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہو، یہ تو چیزیں جانتے ہی نہیں. اس نے کیا کہا کہ دربار ہے، آئیے اس میں مقابلہ کرتے ہیں، تیر اندازی کا مقابلہ، بورڈ رکھوا دیا ایک سامنے. امام نے کہا کہ اب میری ایج جا چکی ہے، ظاہر ہے تھوڑا سا بزرگی تھی، ضعیفی تھی، بڑھاپا تھا. اس نے کہا کہ نہیں، یہ مقابلہ کرتے ہیں، آپ نشانہ ماریے، ہم بھی نشانہ ماریں گے. امام نے کہا ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا، بورڈ سامنے رکھا گیا، تختہ رکھا گیا، نشانہ رکھا گیا، اور امام نے تیر مارا. تیر جا کے سیدھا وہ جو نشانہ تھا اس کے مرکز میں جا کے لگا. یعنی جو یہاں پر تیر اندازی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون سا بہترین وہ شکاری ہوتا ہے یا تیر انداز ہوتا ہے، کہ جس کا تیر، جس کی گولی جا کے بالکل سینٹر میں لگا. امام نے جو تیر چلایا تو کہاں جا کے لگا؟ بالکل سینٹر میں لگا. امام نے دوسرا تیر چلایا، دوسرا تیر پہلے تیر کو چیرتا ہوا اسی سینٹر کے اندر جا کر لگا. سات تیر روایات نے بیان کیے ہیں، امام نے سات تیر چلائے ہیں، ہر آنے والا تیر پہلے جانے والے تیر کو چیرتا ہوا جاتا تھا، اسی مرکز میں جا کے لگتا. اس نے اپنی طرف سے اہتمام کیا تھا کہ امام کو اس ذریعے سے تھوڑا سا ان کی شخصیت کو کم کرے، چونکہ امام، میں نے پہلے بھی عرض کیا، من جمیع الجہات امام ہوتا ہے، ہر جہد سے امام ہوتا ہے. ممکن نہیں ہے کہ اس کے زمانے میں، امام کے زمانے میں، کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کے اندر امام پر سبقت لے جا سکے، ہو نہیں سکتا ہے. بس توجہ رکھیے گا، لہذا ائمہ علیہ السلام، یہ جو ایمان ہے، صلاح امام نے بیان کیا کہ مومن کا جو صلاح ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے. ہم کیوں اس بحث کو کر رہے ہیں کہ ایمان کے ذریعے سے انسان خدا وند عالم کی بارگاہ میں آگے بڑھتا ہے؟ بس تیزی کے ساتھ آپ کی ذہنوں کو تمام کروں، ایمان، اگر تم مومن ہو تو تم ہی بالا دست رہو گے، تم ہی سپیریئر ہو، تم سے کوئی آگے نہیں جا سکتا. عزیزان محترم، یہ ایمان اتنی اہم چیز ہے کہ انسان اس ایمان کے ذریعے سے، اگر انسان حقیقی ایمان تک پہنچے، وہی جو بات ہے ہماری، ایمان صادق اگر انسان کے سامنے آئے، لہجے میں پلٹ جاتا ہے. یہ ایمان انسان کو قوت دیتا ہے. اس کے حوالے سے ابھی ہم نے قرآن کی آیات سے کچھ ایک واقعہ بیان کروں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. درود پڑھیے محمد والے محمد. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. انشاءاللہ اس پر آتا ہوں. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگر ہیں اور حضرت موسیٰ نے جب آ کر تبلیغ کی پیغام دیا, فرعون نے سب کو جمع کیا, کہا کہ تو جادوگر ہے. جب حضرت موسیٰ نے اپنے معجزات دکھائے تو اس نے لوگوں سے کہا یہ جادوگر ہے, یہ ہمیں ہماری اس ملک سے وطن سے نکالنا چاہتا ہے, بنی اسرائیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, لہٰذا کیا کرو تمام جادوگروں کو جمع کرو. تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا. اب جب تمام جادوگر جمع ہو گئے تو طے پایا کہ فلاں دن مقابلہ ہوگا. یہاں پر جادوگر ابھی وہ ہیں کہ جن کا ایمان خدا پر نہیں ہے, جو کس کو مانتے ہیں؟ فرعون کو مانتے ہیں. یعنی جن کی جو دنیا شناسی ہے, جہان بینی ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ اپنی اس جہان بینی کے ذریعے سے ابھی خدا تک نہیں پہنچ پائے, ایمان نہیں پہنچا ان تک. لہذا ان کی نگاہ میں فرعون کی اہمیت ہے. فرعون بڑا ہے, بادشاہ ہے, اہل منصب ہے, اہل تخت ہے, ان کو سب کچھ دے سکتا ہے. لہذا اب جب انہیں ایک موقع ملا, اپرچونیٹی ملی فرعون کے پاس آنے کی, تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. لہذا انہوں نے اس سے پہلے کہ مقابلے میں جائیں فرعون سے پوچھا, اِنَّ لَنَا أَجْرًا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اگر ہم موسیٰ پر کل کے میدان میں غالب آ گئے, موسیٰ کو ہم نے شکست دے دی, تو ہمارے لیے کوئی اجر ہے؟ کیا دو گے ہمیں بدلے میں؟ یعنی اب پہلے اس سے پہلے کہ ہم جا کے تمہارے لیے کچھ کام کریں, تم بتاؤ تم ہمارے لیے کیا کرو گے؟ فرعون نے کہا کہ ہاں تمہارے لیے اجر ہے. کیا اجر ہے؟ چونکہ تم مجھے موسیٰ سے نجات دلواؤ گے, تمہاری وجہ سے میں موسیٰ سے نجات پاؤں گا, تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ تمہیں میں اپنا مقرب بنا لوں گا. تمہارے لیے اجر کیا ہے؟ یعنی تھیلیاں نہیں ہیں اب اجر, اشرفیاں نہیں ہیں اجر, ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, چند جانوروں کا ریوڑ نہیں ہے. کیا اجر ہے تمہارا؟ تمہارا اجر یہ کہ تم مقرب ہو جاؤ گے میرے, مقرب یعنی میرے محل میں رہو گے, میرے پاس رہو گے, کیونکہ تمہاری وجہ سے میں موسیٰ کی اس مشکل سے بچ پاؤں گا. اور موسیٰ نے بہرحال تعلیمات پہنچائی ہیں, مشکل میں ڈال دیا, چیلنج کرتا ہے, دعوت دیتا ہے, معجزے کی بات کرتا ہے, لہذا اس مشکل سے نکالو. اگر تم نے یہ کام کیا تو میں کیا کروں گا؟ تمہیں اپنا مقرب بناؤں گا. توجہ رکھیے گا عزیزوں, ابھی حقیقی ایمان نہیں تھا ان کے پاس. نتیجے میں اس قربت پر راضی ہو گئے. کس کی قربت پر؟ جو انا ربکم الاعلی کہنے والا ہے, یعنی باطل خدا, جو اس دن کی بات ہے ہماری, باطل معبود. ایمان صادق, ایمان کاذب, معبود صادق, معبود کاذب, جو ہم نے بیان کیا دو دن پہلے آپ نے. اب یہ وہ ہے. لہذا اب ان کے سامنے یہ بڑی شخصیت ہے, بڑا مرتبہ ہے کہ یہ مقرب بنا لے, اپنے محل میں جگہ دے دے, اس سے آگے بڑھ کر پھر ہے کیا, بچا کیا؟ جو بادشاہ ہے وقت ہے اس کے پاس ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں قبول ہے. مقابلہ شروع ہونے لگا عزیزوں. اب جب ان کا مقابلہ شروع ہوا, حضرت موسیٰ کے پاس آئے, انہوں نے پوچھا کہ موسیٰ سے کہ آپ پہلے اپنا کام کریں گے, ہم اپنا کام کریں, آپ اپنی رسیاں ڈالیں گے یا جو بھی کچھ ہے ہم یا ہم کریں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں ایک نظریہ موجود ہے کہ ہمیشہ موقع آپ دوسرے کو دیتے ہیں. موقع سے مراد یہ کہ کبھی بھی دفاع, چاہے جنگ ہو یا کچھ بھی ہو, ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہوتی. سامنے والا اگر اٹیک کرتا ہے تو دفاع کیا جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک اصول ہے, اس کو بیان کر رہا ہوں. ہمارے بعض دفعہ نوجوان کہتے ہیں اس چیز کو کہ بھائی جب دوسرے ہمیں مار رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اہل بیت کے مکتب کے اندر بلا وجہ میں کسی پر حملے کی اجازت نہیں ہے. آئمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے, جہاں جہاں جنگ ہوئی ہے آئمہ نے دفاع کیا ہے, اپنے طور پہ جنگ نہیں کی. حضرت موسیٰ نے کہا پہلے تم کر لو اپنا کام. انہوں نے اپنی رسیوں کو ڈال دیا, اپنی رسیوں کو ڈال دیا. حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو ڈال دیا, عصا نے تمام رسیوں کو نگل لیا. سنا وہ واقعہ, میں اس واقعے کو تفصیل میں نہیں جا رہا. اس کے بعد اب جیسے ہی یہ کام ہوا, چونکہ وہ اس فیلڈ کے ماہر تھے, ان کی سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ کا جو کام ہے یہ کام ہمارے کام کی نسبت سے تعلق نہیں رکھتا. ہم نے تو چشمبندی کی ہے, شعبدہ بازی کی ہے. موسیٰ نے جو کیا ہے وہ اس کا عصا حقیقت میں اجدہے میں تبدیل ہوا ہے. چونکہ فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے اسی لیے سمجھ گئے ہیں. عزیزان محترم, میں اس جملے پہلے پہنچ گیا تو ایک بات ذہن میں آئی, شاید میں نے پہلے بیان کیا ہو. فیلڈ کا ایکسپرٹ سمجھ جاتا ہے کہ کس کے پاس حقیقی علم ہے. ایک بحث ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ویسٹ والے لوگ امام کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہوں گے, باہر کی دنیا کے لوگ, ترقی یافتہ ممالک کے لوگ امام کی طرف زیادہ تیزی سے متوجہ ہوں گے. ایک نظریہ ہے اور بعض روایات اس طرف اشارہ بھی کرتی ہیں. اس کی ایک دلیل ہے, مولانا حکیم امتیاز صاحب ہوتے تھے جو نظام آباد کی طرف رہتے تھے, قبلہ حسینی صاحب اچھی طرح سے واقف ہیں, بہت ہی بزرگ علماء میں سے ان کا شمار ہوتا تھا, صاحب نفس انسان تھے, کئی لوگوں کی انہوں نے تربیت کی. ان کی زبانی ہمارے چچا مرحوم نقل کرتے تھے, کہتے تھے کہ ان سے جب بات ہوتی تھی کہ امام آئیں گے تو لوگ کیسے آئیں گے, چلیں مسلمان تو آ جائیں گے امام کے دروازے پر, مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے, مومنوں کا, مسلمانوں کا, تمام کا عقیدہ ہے, یہ ویسٹ والے کیسے آئیں گے, غرب والے کیسے آئیں گے, ان کے لیے کیا اٹریکشن ہے امام کے اندر. تو وہ مرحوم امتیاز صاحب, مولانا امتیاز کہتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے پہلے آئیں گے, مسلمانوں سے جلدی آئیں گے. انہوں نے پوچھا وجہ بتائیے, کیا اس کی وجہ یہ کہ دیکھو اس وقت ویسٹ مغربی دنیا اپنی ترقی کو بہت آگے بڑھا چکا ہے, زمین کے اندر انہوں نے تمام چیزوں کو ایکسپلور کر لیا ہے, بہت ساری چیزوں کو انجام دے چکے ہیں, تجربات کر چکے ہیں. اس وقت کی جو مغربی دنیا مخصوصاً جو سائنسدان ہیں وہ آئے ہیں آسمانوں کی طرف, ان کی توجہ آسمانوں کے سفر کی طرف ہے. یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں مریخ پہ جانا, مشتری پہ جانے کی باتیں کرنا, خلا کے اندر جانا, سیٹلائٹ بھیجنا, انسانوں کو وہاں لے جا کر آباد کرنے کی بات, یہ ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں آپ, لیکن یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اس کے اوپر ابھی مغربی دنیا کسی خاطر خواہ نتیجے پہ نہیں پہنچ پائی. توجہ رکھیے گا, حکیم امتیاز صاحب کہتے تھے کہ جب امام تشریف لے کر آ جائیں گے تو امام اگر وہی بات کریں آ کر کہ جو امام علی کیا کرتے تھے, سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو, میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں کی نسبت زیادہ بہتر پہچانتا ہوں. امام علی نے کہا یا نہیں کہا, میں آسمان کے راستوں کی نسبت میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں کی نسبت زیادہ بہتر پہچانتا ہوں. یعنی مولا اس زمانے میں خبر دے رہے ہیں کہ آسمان کے اندر بھی پورا پورا ایک راستہ موجود ہے, نیویگیشن ہے, اس کے اصول ہیں, اس کو جاننے والا چاہیے. اب امام آ کر اگر حکیم امتیاز صاحب کے بقول کہ امام آ کر جب یہی کام کریں گے, ویسٹ کو کہیں گے تم جس طرف جانا چاہتے ہو آؤ میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں, یہ راستہ ہے سیاروں تک پہنچنے کا, تو وہ لوگ جلدی ایمان لے کر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس فیلڈ میں پھنسے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں کہ تمام ترقی کے باوجود ہم اس چیز کا توڑ نہیں کر پائے. جس کے پاس اس چیز کا جواب موجود ہے وہ معمولی انسان نہیں, وہ خدا ہی کا نمائندہ ہے. بہرحال ایک خوبصورت دلیل تھی, اس بات سے وہاں تک چلا گیا کہ جو فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں وہ جلدی پہچانتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں اس زمانے کے ادیب ادبا تھے, ادیب ادبا نے دیکھ کر پہچانا کہ نہیں یہ جو کلام کعبے کے اوپر لٹکایا گیا ہے نہ شاعری ہے نہ نثر ہے, ہمارا کلام یا شاعری ہے یا نثر ہے, ہم تو اس کلام کی کیٹیگری طے نہیں کر پا رہے کتنا خوبصورت کلام ہے. لہذا اگر ایمان لے کے نہیں بھی آئے تو متواضع ہو گئے تھے, توازو کے اندر آ گئے تھے. اسی لیے قرآن نے انہیں کو چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو تمہاری ہی الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے تو لاؤ ایسا, ایک قرآن لے آؤ اس کے برابر, تم بھی لکھ کے لے آؤ. اگر ایک قرآن نہیں لا سکتے اس کی طرح کے چند صورتیں لے آؤ, ایک صورت لے آؤ, ایک حدیث لے آؤ, ایک آیت لے آؤ, نہیں لا سکے بس توجہ کیجیے گا عزیز. لہٰذا حضرت موسیٰ کے زمانے کے جو جادوگر تھے انہوں نے جیسے ہی حضرت موسیٰ کا عصا دیکھا, اس کا اثر دیکھا, فوراً ایمان لے کر فوراً کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آ گئے. اب جیسے ہی یہ ایمان کی منزل طے ہوئی, سب توجہ کیجئے گا, ایمان حقیقی کیا کرتا ہے, ایمان صادق کیا کرتا ہے, سچا ایمان جب کسی کے پاس آئے کیا کرتا ہے. جیسے ہی یہ ایمان لے کر آئے فرعون کو برا لگا, اس نے کہا کہ تم اس سے پہلے کہ مجھ سے اجازت لیتے, مجھ سے پوچھتے, تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آ گئے. اس کا مطلب یہ کہ اس تمہاری ایک چال تھی, موسیٰ کے پڑھائے ہوئے ہو تم, موسیٰ نے تمہیں سکھایا تھا, وہ تمہارا استاد ہے. اس کا مطلب ہے تم نے یہ طے کیا تھا کہ مجھے اس جگہ رسوا کرو گے, بہت ساری اس کی معنی اس کے اور تفسیریں کی گئی ہیں. لہٰذا اس نے کہا کہ میں اب کیا کروں گا, توجہ کیجئے گا, جن لوگوں کو اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا مقرب بناؤں گا اور جن لوگوں کے سامنے خدا آنے سے پہلے فرعون کا دربار ہی تقرب کا ذریعہ تھا, ایمان ملنے سے پہلے سمجھ رہے تھے کہ اعلیٰ ترین مرتبہ کیا ہے, فرعون کا تقرب ہے. جب ایمان ان تک پہنچا فرعون نے کہا کہ میں تمہیں لٹکا دوں گا, تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دوں گا, تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا, تو یہی لوگ جو فرعون کا تقرب چاہتے تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اب جبکہ ہم حقیقت کو پا چکے ہیں اب تو ہمارے ساتھ جو کرنا چاہے کر، ہمیں اب کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، تیرا فیصلہ فقط اس دنیا تک رہے گا، اس کے آگے تیرا حکم نہیں چلے گا۔ ہم تو اس دنیا کے بعد پر ایمان لے کر آ گئے۔ توجہ کیجیے گا، میں اس کو اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، بعض علماء نے ان آیتوں کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کاش خدا ہمیں وہ ایمان دے دے جو ساحران موسیٰ کو ملا تھا اس وقت، یعنی اتنا مستحکم ایمان ایک آنے واحد کے اندر۔ ابھی تک جو تھوڑی دیر پہلے فرعون کا تقرب چاہتے تھے، اس ایمان کے ذریعے کہاں پہنچے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں پرواہ نہیں ہے، یہ دنیا تو اپنی تمام تر جلوہ افروزیوں کے ساتھ ہماری نگاہ میں حقیر ہو گئی، تیرا فیصلہ فقط دنیا تک ہے، ہم اس ایمان کے ذریعے سے اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے جہاں ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف بھی کر دے گا، ہماری خطاؤں سے درگزر بھی کرے گا، ہمیں جنات میں جگہ بھی عطا کرے گا۔ اور قرآن میں آگے کی آیات میں آیا کہ خدا نے ان کے لیے بلند درجات کا اہتمام کیا، یعنی ایک ایمان کے ذریعے سے جو فرعون کا تقرب چاہتے تھے کہاں پہنچے؟ خدا وند عالم کے مقرب ہو گئے۔ کتنے مقرب ہوئے؟ کہ خدا قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کے تذکرے کو بیان کر رہا ہے۔ بس توجہ رکھیے گا، ایمان ایک ایسی شے ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بالا دست ہو، تم سے اوپر کوئی نہیں ہے اگر صاحب ایمان ہو۔ یہ ایمان عزیزان محترم اس دوران غیبت کبریٰ میں اپنی جلوہ نمائی کر رہا ہے الحمدللہ۔ ہمیں اور آپ کو جو موضوع بحث ہم لے کر چل رہے ہیں جس کا چوتھا روز ہو گیا، یعنی ہمیں دوران غیبت کبریٰ اپنے ایمان کو مستحکم رکھنا ہے، اس لیے کہ شیطان کا سب سے شدید حملہ اسی ایمان کے اوپر ہے، اس ایمان کے اوپر ہے۔ انفرادی طور پر شروع کر رہا ہے، انفرادی طور پر شروع کرنے کے بعد گھروں تک آیا ہے۔ کل انشاءاللہ جو ہماری آخری بحث ہے اس میں تھوڑا سا گھر کے حوالے سے بیان کریں گے۔ ایمان لیکن بہرحال اپنی خصوصیات کے ساتھ اوپر آنا شروع ہو چکا ہے، جو دیکھنے والا ہے اسے نظر آنا شروع ہو رہا ہے، آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے مسلسل کہ آہستہ آہستہ امام کے آنے کی خبریں، خبروں سے مراد کوئی خبر نامہ نہیں ہے جو بتا رہا ہے کہ امام فلاں دن آ جائیں گے، خبروں سے مراد آثار نظر آنا شروع ہو رہے ہیں۔ اس کی دلیل لے لیجیے اور آپ کی زحمت تمام کروں، اس کی ایک دلیل تو خود یہ ہے کہ پہلے امتیں اس قابل نہیں تھیں کہ اپنے زمانے کے معصوم امام کا ساتھ دے سکیں۔ 11 اماموں کی ہسٹری ہے ہمارے پاس، 11 اماموں میں فقط ایک امام، یعنی امام علی نے جنگیں کی، وہ بھی کیسے کی؟ امام علی کے کم و بیش 20-22 خطبات ہیں جس میں امام علی اپنے سپاہیوں سے گلا کر رہے ہیں امام علی، ٹھیک ہے لوگ ساتھ ہیں مگر کیسے ساتھ ہیں؟ امام علی گلا کر رہے ہیں، نجب الاول کے اندر موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا کربلا کے اندر، باقی کسی امام نے یہ کام نہیں کیا، نہیں کر سکا کوئی امام بھی۔ 11 اماموں کی ہسٹری ہے، 11 اماموں کی امت امامت کا ساتھ نہیں دے پائے۔ توجہ رکھیے گا، دوران غیبت کبریٰ میں جس نقطے پر توجہ کی ضرورت ہم سب کو ہے وہ یہ کہ ہماری اجتماعی حرکت ظہور کا راستہ فراہم کرے گی۔ اجتماعی حرکت کیا چیز ہے؟ ممکن ہے ہم انفرادی طور پر بہت اچھے ہوں، ممکن ہے ہم انفرادی طور پر خصوصیات رکھتے ہوں، لیکن جب تک یہ معاملہ اجتماعی طور پر حل نہیں ہوگا ظہور کا معاملہ آسان نہیں ہے، چونکہ خدا اس اجتماع تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر سے ہم پہنچ رہے ہیں آہستہ آہستہ، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں تھوڑا سا، میرے پاس 10-15 منٹ بچے ہیں اس میں بیان کر دوں گا ابھی، کہ ہم اس اجتماع تک آ رہے ہیں، خدا ہمیں اس اسلام جو میں نے بیان کیا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بالا دست ہو اگر صاحب ایمان ہو، اور یہ مکمل جو بالا دستی ہے امام کے ظہور میں مل جائے گی، لیکن اس سے پہلے مومنوں نے اپنے اپنے حصے کا کام انجام دینا ہے۔ اور 11 اماموں کے ساتھ امتیں ساتھ نہیں تھیں، دوران غیبت کبریٰ میں مومنوں کا ایمان بہرحال ایک مرحلہ آگے بڑھ چکا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اس کی دلیل یہ ہے، پہلے لوگ امامت کا ساتھ نہیں دے پاتے تھے، انفرادی طور پر اچھے تھے، اجتماعی معاملات میں اچھے نہیں تھے۔ اس کو بیان کر دوں، آگے رائفی پور نے بیان کیا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، وہ مثال یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو دور ہے، اس میں امام کے سامنے جو بادشاہ ہے ہارون الرشید ہے، جو تاریخ کے اندر بیان کیا گیا، جو ایک بہت ہی زیادہ مثال کے مال و دولت رکھنے والا، جس کو ان کے ہاں کہا جاتا ہے مقتدر، اقتدار رکھنے والا بادشاہ تھا، ہمارے اعتبار سے جو ظالم ترین بادشاہوں میں گزرا ہارون الرشید ہوا ہے، لیکن بہرحال اس کا دربار تھا۔ اس کے دربار سے جب کوئی فقیر آتا تھا تو اس کے دربار سے جو تھیلی دی جاتی تھی سونے کی اشرفیوں کی، اس تھیلی کے اندر 15 درہم ہوا کرتے، درہم یا دینار ہوا کرتے تھے، اشرفیاں جو ہوتی نہیں سونے کی، 15 ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں ساتویں امام کے پاس جو تھیلیاں ہوتی تھیں جو امام تقسیم کیا کرتے تھے غریبوں میں، فقرا میں، ناداروں میں، اس کے اندر ایک تھیلی کے اندر 150 دینار ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ ہے وقت کتنا دے رہا ہے؟ 15۔ امام وقت کتنا دے رہا ہے؟ 150۔ توجہ رکھیے گا، یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ امام بظاہر، یعنی ظاہر طور پر تو کسی عہدے پر نہیں ہے، امام تجارت بھی نہیں کر رہے، تاجر ہوں تو پھر ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تجارت بھی بظاہر نہیں ہے، چھوٹا موٹا سسٹم ہے امام کا، جبکہ آئمہ نے شروع کیا، چھٹے امام کی میں نے شاید مثال بلکہ دی تھی یہاں پہ دوسری مجلس میں، امام نے تجارت کے اصول بیان کیے تھے، لیکن بہرحال اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں ہے کہ 150 درہم یا دینار کی ایک تھیلی بنا کر امام بانٹیں غریبوں کو۔ اور امام کا سلسلہ یہ نہیں تھا کہ ایک کو دے دیا دوسرے کو منع کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، آئمہ کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ یہاں پر رائفی پور نے جو نقطہ بیان کیا وہ یہی کہتے ہیں کہ جو اتنے سارے پیسے امام کے پاس آ رہے ہیں اور امام اسے اس طرح تقسیم کر رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ لوگ انفرادی طور پر اس مرحلے تک امام کے ماننے والے پہنچ چکے تھے کہ ہمارے امام کو جو ہمارا مال میں امامت کا حصہ ہے وہ دینا چاہیے، لہذا لوگ اپنے امام کو جو مال کا حصہ تھا وہ دیا کرتے تھے۔ یہ اچھی تربیت تھی اس زمانے کے لوگوں کی، مال کا جو حصہ دے رہے ہیں امام کو، اپنے پیسے سے دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے امام غریبوں کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ لیکن اسی زمانے میں اسی امام کو اجتماعی تشیع نہیں مل سکی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو تاریخ ائمہ میں سب سے زیادہ طولانی قید ہے وہ اسی امام کی ہے، ساتویں امام سب سے زیادہ قید ہوئے ہیں، کم و بیش 14 سال کی قید ہے۔ اگر اتنا بڑا اجتماع موجود ہے جو اتنا پیسہ امام کو بھیج رہا ہے تو پھر اس اجتماع کے ہوتے ہوئے تو امام کو قید میں نہیں جانا چاہیے۔ سب سے زیادہ طولانی قید امام موسیٰ کاظم کی، حتیٰ جنازے کی غربت کو، میں مسائب میں نہیں آیا، جنازے کی غربت کو آپ نے سنا ہوا ہے کہ جنازہ ابتدائی طور پر جب اٹھایا گیا تو کہاں؟ بغداد کے پل پہ لا کے حمالوں نے لا کر رکھ دیا، مزدوروں نے لا کے رکھ دیا تھا جنازہ، پڑا رہا امام کا جنازہ کافی دیر، حالانکہ اسی وقت اسی کاظمین کے اندر، جو اب اس وقت کاظمین نہیں تھا، بغداد تھا، بعد میں کاظمین جہاں پہ امام کو دفنایا کاظمین، اسی جگہ ہزارہا شیعہ رہتے تھے، لیکن اجتماعی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ امام سب سے طولانی قید میں گئے۔ اجتماعی طور پر آگے نہ بڑھنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یہ امام کا جنازہ قلعہ بغداد پر پڑا رہا، تاریخ ہے نا عزیزوں۔ حالانکہ انفرادی طور پر امت وہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اس کے دیے ہوئے پیسے سے امام ایک نظام چلا رہے تھے، لہذا ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمیں اس اجتماعی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اب یہ اجتماع وجود میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ دلیل آپ مجھ سے مانگیں گے، میں آپ کو دلیل یہ دے رہا ہوں کہ پہلے لوگ معصوم امام کے پیچھے چلنے میں، اطاعت کرنے میں کتراتے تھے، ساتھ نہیں دے پاتے تھے، جان کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ ابھی اس دوران غیبت کبریٰ میں، انقلاب اسلامی کے بعد سے لے کر آپ سفر شروع کر دیجئے آج تک کا، لوگوں نے امام کے کہنے پہ نہیں، نائبین امام، وہ بھی وہ نائب کے جو امام کی جانب سے نومینیٹڈ نہیں ہیں، شرائط کے اوپر جو پورا اتر رہے ہیں مجتہدین فقہا، ان کے کہنے پر قوم نے، امت نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو سیریا عراق بچ سکا۔ امام معصوم نے تو حکم نہیں دیا تھا نا، ابھی کسی نے سنا امام معصوم نے کہا سیریا میں آ کر بچاؤ؟ نہیں، امام معصوم کی طرف سے آواز تھوڑی آئی تھی، فقہا نے حکم دیا، آیت اللہ سیستانی نے حکم دیا کہ حشد الشعبی بنانی چاہیے، عوامی لشکر بنانا چاہیے، آیت اللہ خامنہ ہی نے کہا کہ اس وقت اس فتنے کا مقابلہ پوری امت کو مل کے کرنا چاہیے۔ ایک اور نقطہ آگے بڑھ کے بتاؤں آپ کی خدمت میں کہ ابھی الحمدللہ ماحول وہ ہوتا جا رہا ہے جس کو یہاں مخصوصاً پاکستان میں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے فقہا کے کہنے پر فقط شیعہ نہیں آئے میدان میں، اہل سنت بھی میدان میں۔ عراق کے اندر یہ جو کچھ ہوا اس کے اندر اہل سنت شامل ہیں، اہل سنت کے لوگوں نے جانے دی ہیں ایک شیعہ فقیہ کے کہنے پر، توجہ رکھیے گا، یہ عمومی طور پر ایمان کے ایک مرحلہ بڑھنے کی خبر ہے، یعنی آہستہ آہستہ ماحول فراہم ہوتا جا رہا ہے، یہ دنیا جا رہی ہے زمانے کے امام کی طرف، ماحول فراہم ہو رہا ہے، یعنی پہلے امامت کا ساتھ نہیں دے پائے تھے، فقہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ وہ فقی بھی وہ نومینیٹڈ نہیں تھا کہ امام معصوم نے کہا یہ ہے اس کی پیروی کرو، نہیں، شرائط کے مطابق جو پورا اتر رہا ہے اس پر بات ہو رہی ہے، ان کی عمومی نیابت کے اندر یہ کام ہوا، اسی سے دنیا ہو گئی پریشان۔ اتنا بڑا لشکر بنایا تھا، 3 سال کے اندر ختم ہو گیا، مٹ گیا وہ لشکر، اتنا بڑا لشکر بنا تھا، اور اس کے اندر شیعہ سنی اتحاد نظر آ گیا دنیا کو، اسی لیے سازشیں دوبارہ شروع ہوئی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی جو کھلبلی مچی ہوئی ہے، کبھی فلاں مجلس کے اوپر ایف آئی آر، کبھی فلاں مجلس کے بارے میں مشکلات، اس کی ایک وجہ یہی ہے جنہوں اتحاد ہضم نہیں ہو رہا۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے فقط ایک جملہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، ہمیں یہ کرنا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے جذبات کو بھڑکانے کے لیے بہت سی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا، ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں کہ جس میں آپ کا جذبہ بھڑکے گا، نتیجے میں آپ کیا کریں گے، آپ پلٹ کر اس کا کوئی نہ کوئی جواب دیں گے جہاں کچھ اور معاملہ خراب ہو رہا ہوگا، آپ کے خلاف ایف آئی آر کا ماحول بنے گا، آپ کے خلاف ایک پریشر بنانے کا موقع مل جائے گا۔ جذباتیت کے ساتھ نہیں، عقلانیت کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنے کا زمانہ ہے۔ امام زمانہ کا جو دور ہے وہ عقلانیت کا دور ہے، عقل کے ساتھ بڑھنا ہے، جذبات نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈر جائیں، نہیں ڈرتے نہیں، الحمدللہ ڈرنے کی بات کوئی نہیں کر رہا، کیسے جواب دینا ہے، کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے میں ایک نقطہ بیان کر دوں، مجھے امید ہے کہ میں نے اس کو بیان نہیں کیا یہاں پہ، لیکن اس کو امام حسین سے سمجھے گا۔ محمد علی سید صاحب نے کتاب لکھی لہو کی موجیں، اس میں انہوں نے ایک تجزیہ کیا، اور بھی افراد نے اس کا تجزیہ اسی طرح سے کیا، لیکن ان کی کتاب کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں تاکہ امانتاً انہیں کی بات آپ تک پہنچ جائے۔ لہو کی موجوں میں کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑ کر کربلا آنے کا جو فیصلہ کیا، کیوں کیا، بہت ساری حکمتیں ہوں گی، لیکن ایک چیز کو سمجھیے گا، امام حسین شہادت کو شروع سے جانتے ہیں کہ انہوں نے شہید ہونا ہے۔ جب وہ نکل رہے ہیں مدینے سے اور وہاں روکنے والے ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ رک جائیے، تو پلٹ کر کیا جواب دے رہے ہیں، ان اللہ قد شاء یرانی قتیلا، خدا مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے، یعنی معلوم امام کو میں جس طرف جا رہا ہوں وہ قتل ہے، اپنی خواتین کو چھوڑ جائیے، خدا انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے، یعنی راستہ واضح ہے، معلوم ہے امام کو، امام جان بچا کر نہیں نکل رہے، امام دین بچانے کے لیے، جان دینے کے لیے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، واضح۔ امام مکے میں آ گئے، 4-5 مہینے امام نے مکے میں قیام کیا، 28 رجب کو جو روایت ہے اس سے نکلے اور امام مکے میں رہے۔ امام مکے کے دوران رہتے ہوئے اب کب اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، جس وقت حاجی میدان عرفات میں آ رہے ہیں، یعنی سارے حاجی آ رہے ہیں ادھر، اور جو نواز رسول ہے، جو دین کا محافظ ہے، جو دین کی بنیاد ہے، جو دین کی اساس ہے اس وقت، وہ حج کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے یہ کہ لوگ آ رہے ہیں اس طرف اور امام جا رہے ہیں، بھائی جانا ہی ہے، 2 دن بعد چلے جائیں، اگر 8 ذی الحج کو امام نے سفر اختیار کیا، توجہ کیجیے گا، تحلیل بہت اچھی ہے یہ، اگر 8 ذی الحج کو امام نے چھوڑا ہے، عرفات جب لوگ آ رہے ہیں امام چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کوئی مولا سے کہ مولا 4 دن اور رک جائیے، رمی جمرات کر کے نکل جائیے گا جہاں جانا ہے، لیکن امام ایک حکمت کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ کیا حکمت ہے؟ امام یہ جان چکے تھے کہ سازش تیار ہو گئی ہے، اور اس سازش کے اندر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ امام حسین کو انہی مناسی کے حج کے دوران کوئی قتل کر دے گا۔ ایک چھوٹا سا سوال، اگر امام ان مناسی کے حج کے دوران شہید ہو جاتے ہیں، کہ وہ تو نکلے شہادت کے لیے ہیں، تو امام کی تو عظمت میں شاید اضافہ ہونا چاہیے، میدان عرفات میں مظلومیت کے عالم میں مارے گئے، طواف کعبہ کرتے ہوئے مظلومیت کے عالم میں مارے گئے، تو یہ تو انسان کی عظمت میں اضافے کا سبب ہے۔ لیکن امام حسین جانتے ہیں کہ اگر طواف کے دوران، مناسک کے دوران قتل کر دیا جاؤں گا تو کیا ہوگا، یزید نقاب کے پیچھے چھپا رہ جائے گا، یزید چھپا رہ جائے گا۔ امام کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یزید کو آشکار کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کے جب سارے حاجی آ رہے ہیں وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، کیوں فیصلہ کیا؟ اس لیے کہ اس وقت ادھر شہادت، امام کو شہادت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس جگہ پر شہادت یزید کو پروٹیکشن فراہم کر دے گی، یزید کے عمل منصوبے کو عملی کر دے گی، لہذا امام اس کے منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے حد چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ امام نے اس لیے کام کیا، ایک اچھی تحریک ہے۔ جو جوان بیٹھے ہیں ان سے عرض کر دوں، ممکن ہے واٹس ایپ پہ بہت سی چیزیں آ رہی ہوں اور آنے کا مقصد یہی ہو کہ ہم اس میں الجھ جائیں، خیال کیجئے گا، امام حسین کے ماننے والے ہیں، امام حسین نے ایسا کام نہیں کیا کہ جس کا بینیفٹ یزید کو جائے، آپ ایسا کوئی کام مت کیجئے کہ جس کا بینیفٹ آج کے یزیدیوں کو جائے، یہ حسینیت کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، جذبات سے نہیں، عقل کے ذریعے سے۔ ہاں اپنے دین کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوں، ہمیشہ دین کا دفاع کرنا ہے، لیکن طریقے کے ساتھ، بس زحمت تمام کروں۔ یہ وقت ہے عزیزان محترم کہ جہاں نظر آ رہا ہے، آہستہ آہستہ زمانہ وہاں بڑھ رہا ہے، امام کے آنے کی انشاءاللہ امید بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آخری جو چیز انتہائی خوبصورت ابھی ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے؟ جو آپ نے دیکھا ہوگا ایمان والوں کو خدا نے کہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. میں یہ سیاست بیان نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, میں آپ کے دین کی خوبصورتی بیان کر رہا ہوں, جو دین جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہے امام, جہاں تک لے کر جائیں گے انسانیت کو, میں وہاں تک جانے کی بات کر رہا ہوں. اس کا زمینہ فراہم ہو گیا ہے, ابھی ہو رہا ہے, ہمارے دل کی تقویت کے لیے چیز ہے تاکہ ہم اپنا رول یہاں پر ادا کر سکیں. آخری چیز, ابھی آپ نے دیکھا لبنان کے اندر کرائسس آیا, اس کرائسس کے اندر لبنان کے جو رہنما ہیں حزب اللہ کے, حزب اللہ ایک گروہ ہے, حکومت کا حصہ کچھ نہیں, یعنی حکومت کے اندر کچھ ان کے ممبرز ہیں لیکن باقاعدہ کوئی حصہ نہیں بہت بڑا حکومت کے اندر. کرائسس آ گیا, کرائسس آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں, حل نہیں ہوا. حسن نصر اللہ نے کہا کہ اگر آپ مسئلے کو حل نہیں کریں گے ہم حل کریں گے. لوگ مذاق سمجھے, لوگوں نے کہا یہ کیسے ہوگا, جس مسئلے کو ایک بڑی حکومت حل نہ کر سکے گی اس کو یہ گروہ کیسے حل کرے گا. توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. حسن نصر اللہ کون ہے؟ مؤمن ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی سپر ہو اگر تم مؤمن ہو. یہ آہستہ آہستہ دنیا جا رہی ہے ایمان کی سپریورٹی کی طرف, ایمان یعنی امام زمانہ تک پہنچنا ہے, وہ وقت آ رہا ہے, دنیا نظر آ رہی ہے, خدا دکھا دے گا سب کو. انہوں نے کہا ہم حل کریں گے, تم نے حل نہیں کیا ہم حل کریں گے. لوگوں نے کہا ہم مذاق کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیسی بات ہے, یہ کیسے حل کریں گے. ٹائم فریم دیا ایک حکومت کو, اس ڈیٹ تک مسئلہ حل کرو, کرائسس ہے, انرجی کرائسس ہے, آئل نہیں ہے, مشکلات ہیں, زندگی مشکل میں پڑ گئی ہے. بس جب وہ وقت آ گیا, لبنان کی گورنمنٹ نہیں کر سکی آئل کرائسس کو مینیج نہیں کر سکی, وہاں پہ آئل کرائسس رہا, لوگ آہستہ آہستہ بغاوت کی طرف آنے لگے, چونکہ پلان یہی تھا کہ اتنا دبا دیا جائے کہ یہاں پہ دوبارہ سے لوگ اٹھ جائیں. حسن نصر اللہ نے کہا کہ اب ہمارا ٹائم ہے, اب ہم آئیں گے, اب ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. لوگوں نے کہا کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم ایسے حل کریں گے کہ ہمارے تاجر ایران جائیں گے, ایران سے پیٹرول خریدیں گے, ایران سے پیٹرول لبنان آئے گا. توجہ سے سنیے گا اس بات کو, ایران پر پیٹرول ایکسپورٹ کرنے کی پابندی ہے. کس کی طرف سے پابندی ہے؟ جو دنیا کے چیمپئنز بنے ہوئے ہیں, یونائٹڈ نیشن ہیں, بڑی بڑی طاقتیں ہیں, گھرا ہوا ہے, سیج ہے, 40 سال ہو گئے. ایران کے اوپر پابندی, کوئی نہیں لے سکتا اس کا پیٹرول, کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے معاہدے ہیں ایران کے, ورنہ نہیں بیچ سکتا. حسن نصر اللہ لبنان میں رہتے ہیں, وہاں پیٹرول پہنچایا نہیں جا سکتا, اس کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے. کن کی طرف سے؟ میں ایک جملہ آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, معذرت, ان عالمی غنڈوں کی طرف سے. عالمی غنڈے ہیں یہ پائرٹس ہیں جن کے سمندر میں جہاز کھڑے ہوئے ہیں, کیریئرز کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم روکیں گے, ہم نہیں آنے دیں گے. حسن نصر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ مسئلہ حل کریں گے. اس کے بعد تاجر آئے, انہوں نے آنے کے بعد ایران سے ڈیل کی, ایران کے اندر ڈیل طے پا گئی, کشتی کے اندر پیٹرول کو فل کیا گیا, کشتی لوڈ ہوئی. اس سے پہلے کہ کشتی چلنا شروع کرے حسن نصر اللہ نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کشتی ہے, جو آئل ٹینکر ہے, جو آ رہا ہے, ایران سے نکل رہا ہے لبنان آ رہا ہے. توجہ سے انشاءاللہ سن رہے ہیں مخصوص جوان, کہاں سے نکل رہا ہے؟ ایران سے. کون سی کنٹری سے؟ جہاں پر ایکسپورٹ کی پابندی ہے, نہیں بیچ سکتے اپنا تیل, ہم مار دیں گے اس کشتی کو جو تمہارا تیل لے کے جائے گی. کہاں جا رہا ہے؟ لبنان, جہاں پہ امپورٹ کی پابندی ہے. حسن نصر اللہ نے ایک بیان دیا, کہا کہ یہ جو کشتی چل رہی ہے, ٹینکر چل رہا ہے, ہم دنیا کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس آئل ٹینکر کو آئل ٹینکر نہ سمجھے, یہ لبنان کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے. یہ لبنان کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ مطلب یہ کہ اگر اس کو کسی نے نقصان پہنچایا تو ہم ویسے ہی دفاع کریں گے جیسے لبنان پر حملہ کرنے والے کی صورت میں ہم دفاع کریں گے. کیا کیا حسن نصر اللہ کے اس جملے نے؟ کیا پیغام دیا؟ 2006 کی جنگ یاد دلا دی. 2006 میں تم نے پوری طاقت سے لبنان پر حملہ کیا تھا, ہوا کا حملہ تمہاری طرف سے تھا, دریا کا حملہ تمہاری طرف سے تھا, زمینی راز حملہ تمہاری طرف سے تھا, دنیا تمہارے ساتھ تھی. 33 دن کے اندر ذلت کے ساتھ تم لبنان کی زمین چھوڑ کر گئے تھے, نہ فقط لبنان کی زمین چھوڑ کر گئے تھے, اپنا مال غنیمت ہمارے حوالے کر کے گئے تھے, ٹینک چھوڑ کے گئے تھے, اپنی ٹیکنالوجی چھوڑ کے گئے تھے. عزیزوں میں تاریخ میں بہت پیچھے کی بات نہیں کر رہا, 2006 جا کے گوگل پہ سرچ کر لیجئے, آپ کو مل جائے گی تمام تاریخ. حسن نصر اللہ نے پیغام دیا کہ یہ آئل ٹینکر نہیں ہے, یہ ہماری زمین کا حصہ ہے, لہذا اس کی طرف کوئی نہ دیکھے. توجہ کیجئے گا, انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی سپیریئر ہو, تم ہی بالا دست ہو اگر اہل ایمان ہو. تو شرط ہے ایمان, اپنے اوپر بھروسہ کرو, خدا پر بھروسہ کرو, جن آئمہ کو ماننے والے ہو ان کے اوپر اعتماد کرو, اپنے حق کے لیے قیام کرو, دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. نعرہ حیدری, کیا ہوا؟ کشتی چلی، وہاں پر کھڑے رہ گئے میڈیٹرین سی کے اندر، امریکہ کے جہاز کھڑے، اسرائیل کے جہاز کھڑے میں، فرانس کے کھڑے میں، جنہوں نے کہا تھا نہیں آنے دیں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ کشتی چلتی ہوئی گئی ہے، لبنان کے ساحل پر لگی ہے۔ لبنان کے مومنین آج اس بات پر انتہائی مسرور ہیں کہ ان کو وہاں پر ان کا انرجی کرائسس ختم ہو گیا اور حزب اللہ کی صورت میں ان کی یہ مشکل آسان ہو گئی۔ توجہ کی آپ نے، یہ کیوں ہوا؟ حزب اللہ کی طاقت کتنی ہے سوچئے، دیکھیے، میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں، سیاست نہیں سنا رہا، میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں کہ جو آئندہ ہونے جا رہی ہے۔ انسان کو خدا دکھا رہا ہے کہ دیکھو، اگر صاحب ایمان ہو تو، اگر حسن نصر اللہ جو اس امام غائب کا ایک سپاہی ہے، وہ اپنے دین پر اتنا اعتقاد رکھتا ہے، اتنا اعتماد رکھتا ہے کہ اس کے ایمان کی وجہ سے یہ بڑی طاقتیں کھڑی رہ گئیں، کچھ نہ کر سکیں، لوگوں کو ان کی ضروریات کی چیزیں مل گئیں، تو جب وہ پردہ غیبت سے نکل کر آئے گا تو دنیا کو کتنی آسانی فراہم کرے گا۔ خدا حجت تمام کر رہا ہے کس کے اوپر؟ وہ لوگ جو اب بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا کام، خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھایا، ان کی آنکھوں کے سامنے چل کے گیا۔ یعنی بالکل ویسے، یہ شاید اس کی تشبیہ اس طرح دے سکوں کہ خدا مند عالم ہے، موسیٰ کو روکنے کے لیے فرعون نے کتنے بچوں کو قتل کروایا، خدا نے کہا تیری آنکھوں کے سامنے فرعون، میں موسیٰ کو پروان چڑھاؤں گا، تیرے ہی دربار میں، تیری آنکھوں کے سامنے، تیری آغوش میں آئے گا موسیٰ، تو اسے کبھی کبھی اٹھایا بھی کرے گا، تاریخ میں یہ بیان ہوگا، تو خود پا لے گا اور تیرا دشمن بنے گا۔ خدا خدا ہے، بس اگر انسان ایمان رکھے تو یہ تمام راستے حل ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس ایمان کے ذریعے سے پہنچنا ہے کہ امام زمانہ کا راستہ ہی واحد راستہ ہے، لیکن اس واحد راستے تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنے رول کو پلے کرنا ہے، مجھے اور آپ کو پاکستان میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، جس کو میں نے نوجوانوں کے لیے بھی بیان کر دیا کہ ہمارا راستہ کیا ہے۔ میں جہاں بھی یہ بات کر رہا ہوں عزیزوں، تھوڑا تاکید سے باتیں کر رہا ہوں کہ ہم جب کہتے ہیں نا آمادگی کرنی ہے امام کے لیے، تو عزیزان محترم، آمادگی کا مطلب فقط اسلحہ اٹھانا نہیں ہوتا ہے، فقط یہ نہیں ہوتا کہ آپ مسلحانہ جہادی کی بات کریں، ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں ہے، ہمارے آئمہ نے ہمیں یہ درس دیا، ہمارے آئمہ نے تلوار، ہمارے آئمہ میں تلوار اٹھانے والے بھی ہیں، ہمارے آئمہ نے جو سکھایا ہم کرتے ہیں، الحمدللہ بانگے دوہل کہہ رہا ہوں کہ جو وقت ہوگا، ذمہ داری ہوگی، اس پر عمل انجام دیں گے۔ لیکن ہمیں خداوند عالم نے 12 معصوموں کے ساتھ، یعنی 12 اماموں کے ساتھ رکھا ہے، توجہ کیجئے گا، جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، ان 12 اماموں کی سیرت آپ دیکھیں مختلف ہے۔ اگر فقط ایک ہی راستہ ہوتا دین پر عمل کرنے کا تو ہر امام کا وہی راستہ ہوتا، لیکن جو آئمہ کا راستہ مختلف ہے، امام علی نے تلوار اٹھائی، وقت تلوار کا تھا، امام حسن میدان میں آئے، دیکھا کہ نہیں ماحول نہیں ہے، میدان میں جنگ کا ماحول نہیں ہے، امام حسن صلح کے اوپر آ گئے، امام حسین کے زمانے کے اندر ماحول فراہم ہوا اور امام نے کہا اس وقت کم تعداد کے باوجود دین کا بچاؤ فقط خون کے ذریعے سے، امام نے خون دے دیا۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا ماحول بالکل فاسد ہو گیا، خدا سے دور ہو گئے، خدائی چیزوں کا مذاق اڑنے لگا۔ چوتھے امام کی ایک حدیث ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں، ہم انہیں جب رسول اللہ کی بات بتاتے ہیں تو ہنستے ہیں یہ لوگ۔ وہاں پہنچ گیا تھا معاشرہ۔ لہذا اس معاشرے کو واپس لانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس معاشرے کو واپس لانے کے لیے دین کی اقدار کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اسی لیے امام سجاد کا لقب زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، یعنی عبادت کا راستہ کھولا دعاؤں کے ذریعے سے، 52 دعائیں صحیح پہ سجادیہ میں، جس میں تمام ابتدائی موضوعات ہیں، توحید، نبوت، امامت، قیامت، معاد، انہی چیزوں پر بات کی امام نے دعاؤں کے اندر، کیونکہ ماحول ہوتا۔ اس کے بعد والے دو آئمہ کو انہوں نے کیسے کام کیا؟ علم کے ذریعے سے۔ بس ہر امام نے اپنی اسٹریٹجی کو حالات کے تحت چینج کیا۔ ہماری اسٹریٹجی کیا ہے پاکستان کے اندر؟ امام کا ہم نے زمینہ فراہم کرنا ہے، اس سے مراد فقط اسلحہ نہیں ہوتا، ہاں یہاں پہ ہمیں اسلحہ چاہیے، کون سا اسلحہ؟ چونکہ یہاں پر جو دشمن ہے وہ جہالت ہے، لہذا ہمارا اسلحہ علم ہونا چاہیے، ہمیں معلومات کے ذریعے سے۔ محبان اہل بیت کی اکثریت ہے پاکستان میں عزیزوں، جس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر شیعہ کو یہ چاہیے کہ وہ امام مہدی سے متعلق روایتوں کو، قرآن کی آیتوں کو نکالے، جو اہل سنت کی مشترک چیزیں، ان کو بیان کرے اپنے آفس میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ امام مہدی فقط ایک فرقے کے نہیں ہیں، عالم انسانیت کے امام۔ یہ ہمارا جہاد ہے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ بس عزیز، آج چونکہ جمعہ کا دن تھا، تھوڑا سا اس طرف نکل گیا میں، جمعہ کا دن امام زمانہ کی یاد دلاتا ہے، ویسے تو ہر روز ہونا چاہیے امام کا، لیکن خصوصیت کے ساتھ جمعہ کا دن امام کی یاد دلاتا ہے۔ بس عزیز امام عصر انشاءاللہ جب تشریف لے کر آئیں گے تو کیا ہوگا, کربلا والوں کے خون کا انتقام لیا جائے گا. امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں کیسے یاد کیا, ایک دو جملے بس آج اس کے بیان کرتا ہوں. جمعے کا دن ہے, امام کی زبانی ہی مرثیہ پڑھ دیتے ہیں. امام بیان کرتے ہیں السلام علی, میرا سلام ہو. کون سلام کر رہا ہے؟ امام زمانہ. کس کو سلام کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو. امام بیان کرتے ہیں السلام علی من جعل اللہ الشفاء فی تربتہ, میرا سلام ہو اس پر کہ جس کی خاک کو خدا نے شفا قرار دیا. السلام علی من الاجابۃ تحت قبتہ, سلام اس پر کہ جس کے قبے کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں. السلام علی من جعل من الائمۃ من ذریتہ, سلام اس پر کہ جس کی ذریت میں امامت کو رکھا. یہ آپ پہلے سن چکے ہیں, آگے کے جملے تھوڑے دردناک ہیں. امام بیان کرتے ہیں السلام علی المغسل بدم الجراح, ہم نے ایک جملہ ہمیشہ سنا ہے امام حسین کو غسل نہیں دیا گیا. یہ جملہ ہے نا, سنا ہے ہمیشہ ہمیشہ پڑھتے ہیں السلام, کہ امام حسین کو غسل نہیں دیا گیا, امام حسین کو بغیر غسل کے دفن کیا گیا. امام زمانہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے جد کو غسل دیا گیا. امام حسین امام زمانہ کہہ رہے ہیں میرے جد کو غسل ملا ہے. کس چیز کا غسل دیا ہے؟ کون سی بات صحیح ہے؟ ہاں پانی کا غسل نہیں ملا حسین کو. السلام علی المغسل بدم الجراح, امام زمانہ کہہ رہے ہیں میرا سلام اس پر جس نے اپنے خون اپنے زخم سے بہنے والے خون سے غسل کیا ہے. اتنا خون بہا امام حسین کا کہ وہ غسل کیا امام حسین. امام زمانہ بیان کرتے ہیں میرا سلام اس پر کہ جس کو نیزوں کی انی سے پیاس میں گھونٹ پلایا گیا, یعنی جس کی پیاس تھی وہ پانی طلب کرتا تھا اسے نیزوں کی انی ماری جاتی. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو ان بدنوں پر کہ جو خاک کربلا پر بکھرے پڑے تھے, میرا سلام ہو ان چہروں پر جو دھوپ کی شدت سے مرجھا سے گئے تھے, میرا سلام ہو ان اعضاء پر کہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کربلا کی خاک پر بکھرے ہوئے تھے, میرا سلام ہو ان دندان مبارک پر جن پر ظالم اپنی چھڑی سے مار رہا تھا, میرا سلام ہو. یہ امام زمانہ کے جملے ہیں عزیز و درد بڑے جملے ہیں. میرا سلام ہو اس پر کہ جہاں جن لبوں پر ظالم اپنی چھڑی سے مار رہا تھا, میں کہوں گا مولا یہ منظر تو جناب زینب دیکھ رہی تھی, یہ منظر تو سید سجاد دیکھ رہے تھے کہ ظالم کے سامنے امام حسین کا سر پڑا ہوا ہے, وہ چھڑی سے بے ادبی کر رہا ہے اس سر کی. بس امام زمانہ نے یہ جملے بیان کیا میرا سلام ہو اس کے اوپر کہ جس کو اہل قرآن نے آ کر دفن کیا, جس کو بے گور و کفن دفن کیا گیا. اور میرا سلام ہو اس کے اوپر کہ جو تنہ تنہا تھا اور اپنے قبیلے والوں کا اپنے اہل کا دفاع کر رہا تھا. بس آخری جملہ ہے عزیز, اس جملے سے ذہن جاتا ہے امام کی اس کیفیت پر کہ جب امام کی طاقت گویا ختم ہو چکی تھی, اتنے زخم میرے مولا کے جسم میں لگ چکے تھے, اتنی تلوار اتنی نیزے مولا کھا چکے تھے کہ مولا ایک دم بے ساکت ہو گئے تھے, گویا امام کے جسم میں جان باقی نہ بچی ہو. مگر ایسے موقع پہ بھی جرت نہیں تھی کسی کی آگے بڑھنے کی. کہا گیا کیسے پتا چلے کہ حسین میں ابھی رمق باجگی ہے یا حسین اس دنیا سے چلے گئے؟ ایک ظالم نے کہا اگر چاہتے ہو یہ جاننا کہ حسین ابھی زندہ ہے یا نہیں تو کیا کرو, ابھی یہاں پہ شور مچاؤ کہ حسین, یہ لوگوں نے آپ کے خیموں کی طرف کا رخ کر لیا ہے, حسین لوگوں نے حرم کی طرف کا رخ کر لیا ہے. بس عزیزوں کسی ظالم نے آواز دی حسین آپ یہاں آرام سے پڑے ہوئے ہیں, وہاں ظالموں نے خیموں کا رخ کر لیا. تاریخ نے بیان کیا میرے مولا میں جتنی طاقت باقی بچی تھی میرا مولا اپنی قوت کو مجتمع کر کے کھڑا ہونا چاہتا تھا, آواز دیتا تھا ارے ان بچوں سے اور ان اہل و عیال سے ان بیویوں سے تمہیں کیا سروکار ہے. میں کہوں گا جس امام کو آخری لمحے یہ برداشت نہ ہوا کہ ظالم لوگ ان بیویوں کی طرف بڑھیں, سلام و سید سجاد پر, ارے اسے اسی قافلے کے ساتھ چلنا پڑا, اسی کوفہ میں میرا مولا یہ قافلہ لے کر گیا جہاں فقط 20 سال پہلے علی نے آنے والوں کو کہا تھا بیٹا حسن انہیں آنے سے روک دو, ارے ایسا نہ ہو میرے سر پر خون دیکھے تو زینب کی گریے کی آواز بلند ہو,
میں نہیں جاتا نہ محرموں کے کانوں میں میری زینب کی آواز جائے، اے علی سن 61 ہجری آ گئی، علی زین العابدین اس طرح سے آ گئے کہ میرے مولا کے ساتھ چلنے والے بیویوں کے سر پہ رضا نہیں ہے، سلام اس پر کہ جو اکیلا اپنے حیا اہل و حرم کا دفاع کر۔
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارِ لا استوصل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے دل رحمت کے واسطہ جہاں کہیں فرش اعضا بچھا اس فرش اعضا کو بچھانے والوں، اس پر آنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدا دل رحمت کے واسطہ اس وقت دنیا میں جہاں بھی مؤمنین مسلمان مشکلات کا شکار ہیں ان سب کی مشکلات کو آسان فرما، اس عالمی وبا کا اس دنیا سے جلد خاتمہ فرما۔ اس عالمی وبا میں جو مؤمنین مسلمان بیمار ہیں، جو بھی انسان بیمار ہے پروردگار اس میں مبتلا ہے، اس کو شفا عطا فرما۔ تیری رحمت کا واسطہ یہاں بیٹھے ہوئے مؤمنین میں جس کے گھر میں جو کوئی بیمار ہے، کچھ مؤمنین نے التماس سے دعا کہی ہے، ایک مومن نے جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے، آپ تمام مومنین سے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو اولاد عطا فرمائے۔ پروردگار یہاں بیٹھے ہوئے جتنے مومن مومنات ہیں ان سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، تمام مراجع الزام کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم ہے۔